سے متعلق میں زیادہ دلائل نہیں پیش کرنا چاہتا، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بالاتفاق فیصلہ اور فتویٰ. شقیق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سے زائد صحابہ سے ملاقات، اس مسئلہ پر میں نے سب کو متفق پایا، سب اس بات پہ اتفاق کرنے والے تھے کہ تارک صلات وہ کافر ہے، نماز کا تارک کافر ہے. اور امام ابن حزم نے المحلہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، جس شخص نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑ دی، اس کا وقت نکل گیا، اس نے نماز ادا نہیں کی، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی. فرماتے ہیں کہ صحابہ کا دل اتفاق یہ فتویٰ ہے، فہوا کافر مرتد. اس بات کو امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں نقل کیا امام ابن حزم کے حوالے سے. تو یہ ہے اسلام میں نماز کی اہمیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں مشرکین کے فعل سے ممانعت کی ہے. فرمایا واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا کن کا فعل ہے؟ مشرکین کا فعل ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور وہ لوگ جو بذات خود نمازی ہیں، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے، بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو، سختی کرو. تو ہمارے ہاں بچے نہیں، جی ابھی بچہ ہے، وہ 18 سال کا ہو گیا. جی بچہ وہ ماں باپ کے لیے تو 7 سال کا ہو جائے گا، پھر بھی بچہ ہی رہے گا. ماں باپ کا تو بچہ ہی رہے گا، وہ 60 سالہ بھی ہو جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے. اور بہت ہی ہلا دینے والی بات، پریشان کر دینے والی بات، کہ وقت کے بہت بڑے عالم دین اور جو 4 چوٹی کے پوری دنیا کے علماء تھے، شیخ ابن باز، مفتی عالم، مفتی عام سعودی عرب رحمہ اللہ، اسی طرح سے محدث الاثر شیخ محمد ناصر الدین البانی، شیخ محمد صالح العثیمین اور سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، یہ 4 اپنے اس دور کے بہت بڑے عالم دین ہو چکے. شیخ محمد صالح العثیمین، ان سے ایک عورت نے سوال دریافت کیا، مسئلہ پوچھا، کہا کہ میرا شوہر بے نماز ہے، میں کیا کروں؟ شیخ نے فتویٰ دیا کہ تیرا اس کے ساتھ نکاح ٹوٹ چکا، تیرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تیرے لیے اجنبی اور غیر محرم ہے، تو گھر چھوڑ کر کے اپنے والدین کے ہاں چلی جا. اگر وہ نماز کا پابند ہو جائے اور وہ تجھے اپنے گھر میں آباد کرنا چاہے تو نئے سرے سے نکاح ہوگا، مہر باندھا جائے گا، پھر تو اس کے گھر میں آباد ہو سکتی. دیکھیے ہمارے گھروں میں کتنے حضرات نمازی ہیں اور کتنی خواتین نمازی. گھر گھر میں یہ معاملہ خراب ہوا پڑا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک یہودی کو ایک مسلم نے، یہ میں نے عربی رسالے میں پڑھا قصہ، ایک مسلمان نے ایک یہودی سے یہ بات کہی کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ حجر شجر اور یہ در و دیوار ہر چیز پکار پکار کے کہے گی کہ یا مسلم، کہ میرے پیچھے ہے مسلمان، یہ یہودی چھپا ہوا ہے سوائے اس درخت کے، درخت کے کہ جو یہودی ہے، یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو وہ بول کے نہیں بتائے گا، باقی ہر چیز آواز دے گی، بول کے کہے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کے پکڑ کے قتل کر دے. یہ صحیح مسلم کی حدیث. یہودی کا ایمان دیکھو اور مسلمان کی حالت دیکھو، جو موجودہ وقت کے مسلمان ہیں. اور یہودی نے کہا کہ بات بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ وقت آئے گا. وہ کہنے لگا وہ وقت کب آئے گا یہ معلوم ہے؟ مسلمان نے کہا کہ یہ تو معلوم ہے. اس نے کہا یہ اس وقت ہوگا کہ جب تمہاری مسجدیں فجر کی نماز میں اس طرح سے بھری ہوئی ہوگی جیسا کہ جمعہ کے وقت نماز جمعہ کے لیے بھری ہوتی. انہوں نے کیا بات سمجھائی کہ جب نمازیوں کی تعداد اس قدر کثیر ہوگی کہ کوئی بھی با جماعت فجر کی نماز پڑھنے سے پیچھے نہیں رہنے والا ہوگا. تو دیکھ لیں آج اتنی لمبی راتیں ہیں پھر بھی کتنے نمازی ہوتے ہیں, اور گرمیاں آ جائیں تو پھر دو چار وہی بےچارے بزرگ آدمی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. باقی سارے ایک شاہ کوٹ اور یہ شام کوٹ شیخا آپ نے سنا ہوگا, وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کے قاری صاحب بےچارے نئے نئے گئے, انہوں نے دیکھا کہ نوجوان وہ فجر کے بعد آتے ہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. بڑا حیران ہوا, وہ کہنے لگا کہ یار یہ تو بڑے نمازی لوگ ہیں, اشراق پڑھنے والے. اسے پتا چلا کہ یہ سارے ہی فجر کی نماز اس وقت پڑھنے آتے ہیں. معمول ہے ان لوگوں کا کہ اشراق کے وقت میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. میں خود وہاں گیا, مجھے خود ان لوگوں نے بات بتائی. میں نے جب تقریب میں درس میں ان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا خوف کرو, یہ نمازیں ضائع نہ کرو, اس کی کیا اہمیت ہے, تو بعض لوگوں نے اس چیز کا برا منایا. انا للہ و انا الیہ. تو میرے بھائی اور دوستو, نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق, لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. امام قتادہ, ابو قتادہ, بہاق اور دوسرے تابعین وغیرہ نے یہ تفسیر بیان کیا ہے کہ لولا انہ کان من المسبحین سے مراد لولا انہ کان من المسلمین, کہ اگر وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا تو پھر وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ. اس روایت کو اور ان آثار کو اور اس تفسیر کو امام محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب تعظیم و قدر الصلاه میں ذکر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی, باجماعت ادا کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ سوال نمبر ایک, جنبی اور حائضہ کے لیے قرآن کو چھونے اور تلاوت کرنے کی بالکل ممانعت ہے یا اس میں رخصت بھی ہے, وضاحت فرمائے. بھائی جنبی اور حائضہ کے لیے قرآن مجید کو چھونے اور تلاوت کرنے کے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باغ میں لے گئے اور کنویں کی منڈیر پر جا کر کے آپ بیٹھ گئے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں آنکھ بند کر کے نکل گیا. کچھ دیر کے بعد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ بھئی کہاں چلے گئے تھے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جنبی تھا, مجھے حیا آئی, شرم آئی, لہذا میں اس کے غسل کرنے کے لیے چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا ان المؤمن لا ینجس, کہ مومن پلید نہیں ہوتا, نجس نہیں ہوتا. تو اگر کوئی یہ بات کہے کہ جی منی اس کے جسم سے نکلتی ہے تو منی نکلنے کے بعد وہ پلید ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ بھی منی جو ہے وہ نجس نہیں ہے بلکہ وہ طاہر ہے. تو جو کچھ بول و براز وہ کرتا ہے, پیشاب اور پخانہ کرتا ہے, یہ منی سے زیادہ نجس ہے اور یہ طاہر نہیں ہے. یہ چیزیں نجس ہیں لیکن ان کی وجہ سے شریعت نے غسل کا حکم نہیں دیا. شریعت کا اپنا ایک فلسفہ ہے, اپنا ایک معاملہ ہے, اس تفصیل میں میں جا نہیں سکتا وقت کی تنگی کے پیش نظر. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان کر دیا کہ ان المومن لا ینجس, مومن پلید نہیں ہوتا. غسل جناب غال میں ام سلمہ سے بخاری سے حوالہ ہے کہ پہلے آپ نماز کا سا وضو کرتے پھر غسل کرتے. آپ نے جو غسل والی حدیث بیان فرمائی شاید یہ مختصر ہو, جس طرح بخاری میں وضو کی مختصر حدیثیں ہیں. مثلا حدیث میں ہے کہ آپ نے ہاتھ دھوئے, کلی کی چہرہ دھویا, پھر پاؤں دھوئے, تو یہ وضو مکمل نہیں ہے. بھائی یہ بات جس میں بھائی نے توجہ دلائی ہے اس حدیث کی طرف اس کا شکریہ, لیکن یہ بات کہ اس میں عمومی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسا وضو کیا, یہ عام بات ہے نا. جو صحابی بیان کر رہا ہے وہ خاص بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر نفی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کے لیے وضو کیا تو اس میں سر کا مسا نہیں کیا. اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ بھائی جب سر کو دھونا ہے تو پھر اس کو مسا کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو فطری بات ہے. یعنی دین کے معاملات کے اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے تو مسا تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشقت سے بچایا جائے کہ سر دھونے کا حکم دے دیا جائے گا, بال بڑے ہوئے سارا دن بال ہی سوکھیں گے. تقریر سے بچایا گیا نا, جیسے پگڑی رکھی ہوئی ہے سر پہ تو پگڑی کے اوپر مسا کرنے کی اجازت دی. تو یہ تو شریعت نے مشقت سے بچانے کے لیے مسا کا حکم دیا. تو اگر یہ آدمی سر بھی دھو رہا ہے پھر مسا کرنے کی حاجت اور ضرورت کیا ہے, جو اس سے بڑا عمل ہے. تیمم کا صحیح طریقہ بتا دے بھائی, بسم اللہ کہہ کر کے ہاتھ یوں مٹی کے اوپر ماریں گے, یا ریت کے اوپر, یا سیمنٹ, یا جو چیز بھی ہو, یا دیوار کچی ہے اس کے اوپر, یا کوئی چیز اس کے اوپر مٹی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے, تو اس پہ آپ بسم اللہ کہہ کے یوں دونوں ہاتھ ماریں گے اور پھر اس پہ تھوک ماریں گے اور چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیریں گے. اس کے بعد بائیں ہاتھ ہے, دائیں ہاتھ پر اس کی پشت پر کلائی تک پھیرا جائے گا, اور پھر بائیں ہاتھ ہے, دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر کلائی تک پھیرا جائے گا. یہ تیمم مکمل ہو گیا. تین مرتبہ ہاتھ مارنا یا تین مرتبہ چہرے پر ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرنا یا کوہنیوں تک ہاتھ پھیرنا, اس کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں. صحیح طریقہ جو احادیث میں ہو یہی ہے, دوران غسل برہنہ حالت میں بولنا یا بات چیت کرنا کیسا ہے. تو صحیح بخاری میں ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ غسل کرتے تو فرماتی ہیں کہ جب ہم زیادہ پانی لے لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعیلی دعیلی, میرے لیے پانی چھوڑو, میرے لیے پانی چھوڑو, اور جب آپ پانی زیادہ لے لیتے تو ہم کہتی دعیلی دعیلی, ہمارے لیے پانی چھوڑو. تو اس پر جو ہے صاحب تحفۃ العروس یہ کتاب میں وصیت کروں گا تمام لوگوں کو کہ اس کا اردو ترجمہ شائع ہے, اور بطور خاص بہت عمدہ جو طباعت ہے مکتبہ قدوسیہ لاہور سے, یہ لے کر کے ہر شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے. تو شیخ محمود استنبولی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آخر وقت تک میاں بیوی کا ایک دوسرے سے محظوظ ہونا, اور پھر اس حدیث کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے ازواج کے ساتھ خود بھی محظوظ ہوتے ہیں اور آپ کے ازواج بھی آپ سے محظوظ ہوتے ہیں. تین مرتبہ سے زائد وضو کے اعضاء دھونا کیسا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ یہ ظلم ہے اور خلاف سنت ہے, اور جس نے ایسا کیا وہ مجرم ہے. کیا الٹے ہاتھ سے گردن کا مسا کرنا ثابت ہے؟ بھی الٹے ہاتھ سے گردن کا مسا کرنے کے متعلق صاحب ہدایہ نے بتاتے خود لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. دوران وضو گفتگو کرنا کیسا ہے؟ وضو کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کیا, جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت صحیح مسلم سے میں نے بیان کی. کیا شرمگاہ کو کپڑے پر ہاتھ پر سے ہاتھ لگنا بھی نواقض وضو ہے؟ یہ نواقض وضو نہیں بیان کیا تھا میں نے. خون نکلنا اور کہہ سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں, خون نکلنے اور کہہ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, مستحب ہے کر لے تو ٹھیک ہے. لیکن بڑا عجیب لطیفہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ ایک انصاری اور مہاجر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کے لیے مقرر کیا, اور ایک سو گیا اور ایک بیدار رہا. جو بیدار تھا اس نے نماز شروع کر دی, سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی, دشمن نے سمجھا کہ پتہ نہیں آدمی ہے یا کوئی درخت ہے, اس نے تیر چلایا, تین تیر لگے, نکال کے پھینک دیے. فارغ ہو کے بھائی کے پاس گئے, اس نے دیکھا تو گرم گرم چیز گر رہی ہے, وہ روشنی میں آئے چاند کی, دیکھا تو خون تھا. کہا بھائی کیا بات ہے, معلوم ہوتا ہے کہ دشمن قریب تھا؟ تو کہا ہاں معلوم ہوتا ہے ایسے ہی ہے. تو اس نے تین وار کیے. کہا جب پہلا وار کیا تو اس وقت آپ نے کیوں اطلاع نہیں دی؟ تو کہنے لگے بھی میں نماز شروع کر رکھی تھی, میں نے کہا کھڑے ہی ہونا تو بیکار کھڑے رہنے تھے, چلو نماز شروع کر دیتے. نماز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی, لطف اور سرور اتنا آ رہا تھا کہ نماز چھوڑنے کو جی نہیں چاہا. تو خون نکلتا رہا, صحابی کی نماز جاری رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حملہ ہوا, خون جاری تھا, نماز مکمل تھی, ٹھیک بات ہے. لیکن صاحب تبلیغ نصاب شیخ محمد زکریہ کاندلوی صاحب یہ واقعہ درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ صحابی کو اس مسئلے کا علم نہ ہو کہ بھائی حنفی مذہب میں وضو ٹوٹ جاتا ہے, شافعی مذہب میں وضو نہیں ٹوٹتا. کہتا ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ انہوں نے بیان نہ کیا ہو. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہ فرمایا ہو کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کا یہی مذہب ہو, یعنی امام شافعی والا مذہب ہو. محترم جناب شیخ صاحب, آپ نے فرمایا یہ شرم کا گوشت کا ٹکڑا اس کو اچانک ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹتا نہیں. میں نے تو یہ بات نہیں فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شرم کا. تو میں نے وہ روایت بیان کی ہے کہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ مرجو ہے, اور جو بسرا کی روایت ہے وہ راجے ہے. تو شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کیا وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے؟ بھائی شروع میں بیان کیا تھا کہ بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے, تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی, شاید آپ لیٹ آئے. اگر وضو کے بعد دوران نماز اکثر یہ محسوس ہو کے قطرے آتے ہیں تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ محسوس صرف ہونے سے جو ہے وہ قطرے نکلنے سے نماز جو ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے, تو آپ نے فرمایا جب تک اس کو آواز نہ آئے اور اس کی بو نہ سونگے. اس وقت تک وہ نماز نہ چھوڑے کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے, تو صرف شک کی بنیاد پر وہ نماز نہیں چھوڑے گا. احتلام کی صورت میں جو بنی کپڑے کو لگتی ہے اسے دھویا جائے یا کہ کھرچا جائے, جیسا کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منی کے کپڑوں سے منی کو کھرچ دیا کرتی ظاہر فرمائے. اگر خشک ہو گئی ہو تو اسے کھرچا جائے ناخن کے ساتھ یا ویسے رگڑ کے, اور اگر گیلی ہے تو پھر اسے دھو دیا جائے, جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی. جو شخص رمضان میں قرآن سنانے کے لیے یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں داڑھی رکھ لیتا ہے بعد میں مڑوا دیتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی جو ایسا کرتا ہے وہ دین کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتا ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے, یہ کبیرہ گناہ. اگر رات کو وتر پڑھنے سے رہ جائیں اور صبح نماز فجر سے پہلے یہ بات میں یاد آئے تو کیا وتر پڑھیں گے یا نہیں؟ اگر پڑھیں گے تو کیسے وضاحت فرما دیں؟ جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے, اس کی اگر تہجد رہ جائے تو وہ ظہر سے پہلے 12 رکعتیں پڑھے گا سورج نکلنے کے بعد. اگر کوئی شخص خالی وتر اس کے رہ گئے ہیں تو اسے جب بھی بھولا ہوا یاد آ جائے وہ پڑھ لے. سنا ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جب بھی انسان کو وتر یاد آ جائے جو بھول چکا وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے. تشہد میں انگلی کب ہلانی چاہیے؟ تشہد میں انگلی جو ہے ہلانے کے متعلق دو قسم کی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرکھا ولا یحرکھا, یہ حرکت دیتے تھے نہیں حرکت دیتے تھے. امام بہقی نے ان دونوں میں تطبیق اور توافق یہ پیدا کیا ہے کہ جب ہاتھ انسان رکھتا ہے اپنے ران کے اوپر تو یوں ہاتھ رکھ کے پھر وہ اکٹھا کرتا ہے نا, تو انگلی جو ہے وہ نیچے تھی تو اب اس نے حرکت دی اوپر آ گئی, تو فرماتے ہیں کہ اب انگلی کو پہلے حرکت دے دی بعد میں حرکت نہ دے, دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. قنوت وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے مانگنی چاہیے یا بعد میں؟ بھائی راجے تو رکوع سے پہلے ہے لیکن رکوع سے بعد پڑھنے کے متعلق بھی مسترد حاکم کی حدیث ہے جس سے یہ جواب ثابت ہوتا ہے, بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. اگر کسی شخص کے کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو بیماری ہو اور پیشاب کے قطرے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑتے رہے تو کیا کپڑے ہر دفعہ دھو لینے چاہیے ان کپڑوں میں نماز پڑھے؟ بھائی جس شخص کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ جائیں پیشاب وغیرہ کے اور اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں یا اسے جگہ کا پتہ ہو تو وہاں سے وہ کپڑے دھو لیں, اور اگر بدلنے کی استطاعت ہے تو ان کپڑوں کو تبدیل کر لے اگر یقین ہے کہ واقعی پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں, اس لیے کپڑے پلید ہو گئے. اگر کسی شخص کو بیماری ہے تو اس شخص کا حکم اسی سلسلہ بول کے حکم میں ہے کہ جس آدمی کا پیشاب خارج ہوتا رہتا ہے, اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے, اس پہ کنٹرول نہیں ہے, تو وہ ایک وضو سے ایک نماز مکمل کر لے. ساہی وال کا رہائشی ملتان میں ملازمت کرتا ہے, مہینے میں 1-2 دن کے لیے ساہی وال اپنے گھر آتا ہے, زیادہ اپنے گھر پوری نماز پڑھے گا تب اپنے گھر پوری نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ بھائی وہ دونوں جگہ ہی پوری نماز پڑھے گا, اس لیے کہ وہ مسافر نہیں ہے, وہاں بھی وہ مقیم ہے اور یہاں بھی مقیم ہے. ہاں اگر وہ 1-2 دن کے لیے جائے یا کچھ دنوں کے لیے جائے پھر واپس آ جائے تو الگ بات, کیونکہ وہاں بھی اس نے رہائش کر رکھی ہے اور یہاں بھی رہائش. اگر روزانہ جائے اور آئے تو پھر روزانہ قصر کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے کتنا فاصلہ چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے, آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بھائی 3 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر اگر گزر جائے تو یہ میرا اجتہاد ہے کہ یہ درست ہے, اس لیے کہ یہ ساری نماز تو اس کے لیے مسجد کے آخر میں وہ کھڑا ہو گیا مصریوں پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کی طرح, جیسے یہ ان لوگوں کی عادت ہے 3-4 ملکوں والوں, یہ بنگلہ دیشی انڈین پاکستانی اور مصری یہ آخر میں جا کے کھڑے ہوں گے نماز پڑھیں گے جہاں لوگوں نے گزرنا, تو سارا جو آگے کا علاقہ تو اس کے لیے جو سترہ نہیں بن سکتا, اس کی حد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 صفحے بن سکتی ہے نا, جہاں تک اس کی عمومی نظر جاتی ہے دوران نماز. واللہ عالم بالصواب. شادی شدہ عورت جب اپنے والدین کے گھر آئے گی تو وہ قصر نماز ادا کرے گی یا پوری پڑھنا نماز پڑھنا ہوگی؟ اس کے سسرال تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہوں. بھائی وہ اپنے والدین کے ہاں آئے گی تو پوری نماز پڑھے گی. آپ نے عرض کیا کہ غسل جنابت میں شرم گاہ کو دھونا ہے, تو آپ نے یہ بھی کہا کہ برتن کے ساتھ پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے, جبکہ ہم نے سنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی بائیں ہاتھ پر ڈالیں اور اس پانی سے شرم گاہ دھوئیں, کیا یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں؟ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. بھائی وہ ہاتھ سے پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا برتن نہیں تھا تو ہاتھ سے ڈال لیا یا کسی چھوٹے برتن میں لے کے ڈال لیا یا ٹوٹی تھوڑی سی چھوڑ لی یا پائپ لگا ہوا ہے یا فوارا لگا ہوا ہے پائپ والا تو اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لیا, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. برائے کرم وضاحت فرمائیں کہ درائت کیا ہے اور احادیث کی جانچ پرکھ کے لیے کس قدر ضروری ہے. امیر حسن اصلاحی صاحب کے تصور اسلام اور حدیث کے بارے میں ان کی رائے کے بارے میں تفصیلی ارشاد فرمائیں. بھائی یہ ذرا مسئلہ علمی ہے, اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اس کو بیان کر سکتا ہوں. ویسے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک مستقل نشست کا تقاضا کرتا ہے, یہ بڑا ہی اہم اور علمی مسئلہ ہے. آپ دیکھیے, پہلے یہ سمجھیے کہ روایت کیا ہے اور پھر یہ سمجھیے کہ درایت کیا ہے. روایت کہتے ہیں کہ جو ایک راوی دوسرے راوی سے, وہ تیسرے سے, وہ چوتھے سے, وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے, جو چیز منقول ہو, کسی سے بھی نقل کی جائے, کسی سے کوئی خبر منتقل کی جائے, کوئی کسی کو خبر دی جائے, کوئی بھی صورت ہو خبر کی, اسے کہتے ہیں روایت. اور جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہو, کہ عقل سے اسے جانچا جائے, پرکھا جائے, اسے کہتے ہیں درایت. کہ جی یہ روایت ہے اور یہ عقل سے اسے جانچا گیا ہے, پرکھا گیا ہے, دیکھا گیا ہے, تو یہ عقل کے موافق نہیں ہے, لہذا یہ روایت جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, درایت کو اس پر فضیلت ہے. تو واقعی بظاہر تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی اگر انسان عقل سے کام نہ لے تو پھر بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. بھائی عقل جو ہے وہ آخر کسی چیز کے تابع ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ عقل جو ہے وہ کتاب و سنت کے تابع, اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں. تو عقل جب بذات خود کسی چیز کے تابع ہے تو پھر ان اصول و ضوابط کے تحت پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس آدمی کی عقل صحیح ہے یا نہیں. کیوں بھائی؟ جو کہتا ہے درایت کا دعویٰ کرتا ہے, اگر اس کی اپنی ہی عقل صحیح نہیں ہے یا وہ عقل سلیم نہیں رکھتا تو پھر اس کی عقل وہ کیسے حجت اور دلیل بن سکتی ہے؟ تو سب سے پہلا یہ مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا. اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. معلوم ہوا کہ سچا آدمی, ثقہ آدمی, معتمد آدمی خبر لے کر کے آئے تو پھر اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس آدمی کے متعلق شبہ ہے کہ یہ غلط بیانی بھی کرتا ہے, کبھی سچ بھی بولتا ہے, یہ آدمی اپنی بات کا پکا نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, تو پھر اس آدمی کی بات کی جانچ پرکھ کرنی چاہیے. تو اسی سے اصول و ضوابط وضع کیے گئے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں اس سلسلے میں جو اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ روایات کی جانچ پرکھ کرنی چاہیے. تو اب روایت کے سلسلے میں تو باقاعدہ اصول ضوابط وضع کیے گئے. تو درایت کے لیے کیا اصول اور ضوابط ہیں؟ سب سے پہلے جن لوگوں نے درایت کو بنیاد بنایا ہے وہ معتزلہ اور جہمیہ, کہ انہوں نے عقل سے دین کو سمجھنا چاہا مطلق, اور انہوں نے اس عقل کی بنیاد پر صحیح احادیث کا انکار کیا. اور قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں یا جنت اور جہنم کا ذکر ہوا ہے, ان چیزوں کا انہوں نے انکار کیا کہ ان چیزوں کو عقل تسلیم نہیں کر, عقل نہیں مانتی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی, یا عقل سے وہ باتیں سمجھی سمجھائی نہیں جا سکتی, یا وہ عقل کے ذریعے سے کوئی سمجھا نہیں سکتا, وہ عقل کے ذریعے سے ایک دوسرے آدمی کی عقل میں بات ڈالی نہیں جا سکتی لیکن سب اس کو مانتے تسلیم کرتے؟ مثلا یہ بات تمام دنیا کے تمام لوگوں کو تسلیم ہے, اس میں کسی مسلم غیر مسلم کا اختلاف نہیں ہے. یہ بھی آدمی یہاں سویا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر کے کہتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تو امریکہ پہنچا ہوا تھا اور وہاں جا کر میں کفار کے ساتھ جنگ کر رہا تھا, میں نے تو بش کو بھی قتل کر دیا. تو کوئی آدمی اختلاف نہیں کرے گا, کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ امریکہ گئے ہوں گے, آپ نے بش کو مارا ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا. ایک آدمی کہتا جی میں نے آج جہاز بھی اڑایا اور میں خود ہی مکہ چلا گیا, وہاں طواف کر کے عمرہ کر کے یہ سارے کام کر کے میں واپس آ گیا. کوئی آدمی نہیں کہتا بھی غلط ہے, کہتا ٹھیک ہے خواب میں دیکھا. اب یہ خواب کو سب اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو خواب آتے رہتے ہیں, ٹھیک بات ہے. اب اور کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا, مجھے عقل سے سمجھاؤ, تو کوئی قاعدہ کلیہ, کوئی دنیا کا اصول ذات کا کوئی طور طریقہ ہے کہ عقل سے یہ سمجھایا جائے کہ جی خواب آتا ہے؟ سمجھایا جا سکتا ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نو, اس معاملے کو ہی عقل سے نہیں سمجھایا جا سکتا تو باقی چیزوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا؟ اور اسی طرح سے جو لوگ روایت کی مخالفت کرتے ہیں, میں ان کے لیے ہمیشہ یہ دلیل پیش کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے روایت اس قدر اہم ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو حلالی ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد روایت پر ہے. کوئی درایت نہیں ہے, کوئی دنیا کا اصول قاعدہ ضابطہ ابھی تک وضع نہیں ہوا, سائنس بھی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتی. آپ کہیں گے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, اس سے سائنس نے یہ ثابت کیا کہ یہ اس کا باپ ہے, یہ بیٹا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے یہ حتمی اور یقینی نہیں ہے, خود ان کو یہ بات تسلیم ہے. ایک بات. دوسری بات کہ آپ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں, لیبارٹریوں کے ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں, اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو اب جو ٹیسٹ کرنے والا ہے وہ ٹیسٹ کر کے جو بات بتا رہا ہے یہ درایت تو نہیں ہے, عقل سے تو یہ بات معلوم ہے نہیں ہوئی. یہ بات تو اس نے ٹیسٹ کیا ہے, ٹیسٹ کر کے پھر اس نے رزلٹ دیا ہے, یہ تو خبر ہے, یہ خبر اس نے دی ہے. آپ آگے اس کو تسلیم کر رہے ہیں, یہ نقل کر رہے ہیں. تو جو بھی خبر آگے بیان کی جائے, قبول کی جائے, تسلیم کی جائے, اسی کو تو روایت کہتے ہیں. جو بھی لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے جو بھی نتائج دیے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط وہ الگ بحث ہے, لیکن وہ سب کے سب کیا ہے, وہ خبر ہے, وہ روایت ہے, وہ درایت نہیں ہے. تو روایت اور درایت کو اسی سے سمجھیے کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کے پاس آئے, اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اکلوتا بیٹا ہے, بھاگنے پھرنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا, تو آ کر کے کہا کیا بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, انی اذبح فی المنام, کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی یہ کیا بات, یہ تو ایسے ہی لگتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, کیسے ہو سکتا, میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, کوئی تقریر نہیں کی, کوئی درائت پیش نہیں کی, کوئی عقلی دلائل پیش نہیں کی, کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا فانظر ماذا ترى, تیری درائت کیا کہتی ہے, اور ترجمہ اس کا اصولی طور پہ کیا جائے تو کیا بنے گا, فانظر ماذا ترى, تیری کیا رائے ہے, تیری درائت کیا کہتی, تیری سمجھ کیا کہتی, تیری عقل کیا کہتی ہے, تیرا شعور کیا کہتا ہے, بتا. بیٹے نے درائت سے کام لیا یا روایت سے کام لیا, کیوں بھائی, اور کیوں بھائی, روایت سے کام لیا. بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر, کہ ابا حضور وہ کر دیا جس کا آپ کو حکم دیا گیا, جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے, وہ خبر ہے نا, روایت ہے, جو حکم دیا گیا وہ ہر اپنے خیالات کیا درائت تھے. تو بیٹے نے اپنے خیال کا اظہار نہیں کیا, اس نے کس پہ عمل کرنے کا کہا, روایت اور خبر پر, اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے متعلق کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ ہے روایت اور درائت میں فرق. تو درائت جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, آپ درائت سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں کر سکتے. ہاں البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی روایات کو جانچنے اور پرکھنے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک اصول ہے کہ وہ چیز عقل سلیم کے خلاف نہ ہو, ایک شرط ہے, بالکلیہ نہیں ہے کہ مطلق طور پر اس کا انکار کر دیا جائے روایت کا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی لیکن انسان ان کا انکار نہیں کرتا. بھئی آج اس خلا میں, فضا میں اربوں نہیں کھربوں کیا وہ لا تعداد ان گنت بے شمار ایسی مخلوق ہے کہ جس کا نہ اعداد و شمار کیا جا سکتا ہے, نہ اس کو خاص قسم کی خوردبین کے بغیر دیکھا جا سکتا ہے, اور ان آنکھوں سے ظاہری سے وہ نظر نہیں آ سکتی, اللہ کا خاص کرم ہے. تو لکڑ جائے نا تو سارا کاروبار معطل ہو جاتا ہے, سفر میں ایکسیڈنٹ شروع ہو جاتے ہیں, موٹر وے بند ہو جاتا ہے, گاڑیاں لیٹ ہوتی ہیں, فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں. اگر یہ ساری مخلوق ہی نظر آنی شروع ہو جائے تو انسان کو کچھ نظر آئے اس دنیا میں, یہ تو اندھوں سے بھی برا ہو جائے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ ساری چیزیں بغیر اعلیٰ قسم کی اور خاص قسم کی خوردبین کے نظر نہیں آتی تو یہ کاروبار زندگی چل رہا ہے, ورنہ آپ مانتے ہو نا کون سا دیکھا ہے کسی نے, اور عقل میں یہ بات آتی بھی نہیں ہے. اور یہ گردے جو دو لگے ہوئے ہیں آپ کے سمجھ اور شعور کے مطابق اس میں کتنی نالیاں ہوں گی, جو فلٹر لگا ہوا ہے گردے میں کتنی نالیاں ہو سکتی ہیں؟ کون جی؟ لاکھ دو لاکھ ہو سکتی ہیں؟ ایک ملین ہے، ایک ملین، دس لاکھ نالیاں ہیں گردوں میں، ایک گردے میں پانچ لاکھ، دونوں میں دس لاکھ۔ سائنس نے بتایا نا، عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کس طرح سے گردے یہ فلٹر کر؟ چلیے ان کو چھوڑیے، یہ جو اس وقت انٹرنیٹ کا سلسلہ دنیا میں شروع ہو گیا ہے تو پوری دنیا میں یہ رابطے اور یہ سلسلہ، یہ عجیب و غریب سلسلہ، پھر یہاں اب کاغذ ڈالتے لکھا ہوا اور وہاں جناب ہزاروں میل کے فاصلے پر بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی تصویر کے، بغیر کسی معاملے کے، وہاں پوری کی پوری وہ تحریر آ جاتی ہے۔ یہ جادو ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ اور یہ چیزیں جو انسان نے ایجاد کی ہیں، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا، یہ روایت ریت والے یہ نہیں سمجھا سکتے عقل سے، تو وہ ان چیزوں کو عقل سے سمجھنا سمجھانا چاہتے ہیں جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں۔ سائنسدان بات کہہ دے تو اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، اللہ رسول کہہ دے نہیں مانیں گے۔ آپ جانچ کے دیکھ لیں، پرکھ کے دیکھ لیں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کہ ایسے لوگ غیر مسلموں کی بات مانیں گے، بائبل پہ ایمان رکھتے ہیں، بائبل کی جو بھی بات ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو بدل دیا، کلمات بھی بدل دیے، مان بھی تحریف کی، قرآن بیان کرتا ہے، لیکن اس کی روایات ان کے نزدیک حجت اور دلیل ہے۔ اور جو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اب ذرا دیکھیے یہ قرآن مجید کو ماننے والے اور درائت کا دعویٰ کرنے والے اور احادیث کا انکار کرنے والے کہتے جی آزر جو ہے یہ چچا تھا، باپ نہیں تھا، یہاں پر اب جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی طور پہ استعمال ہوا۔ اب تم کو کس نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ تم جو حقیقی لفظ ہے اسے پھیر کر کے بغیر کسی دلیل کے تاریخی روایت سے، تاریخی روایت سے ثابت کر کے، روایت تو پھر بھی تم نے لے لی، اس کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں، کہتے جی حدیث قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہے، لیکن تاریخ قرآن کے مقابلے میں حجت ہے، تورات حجت ہے، زبور حجت ہے، انجیل حجت ہے، انا للہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تیرے اہل کو غرق نہیں کروں گا، یا بیٹا سامنے غرق ہو رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، کہتا یہ حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ بیٹا ہے، نوح کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ کہتا ہے بیٹا نہیں ہے۔ اب قرآن کی بات کو چھوڑ کر کے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اصل بات کیا ہے کہ اگر یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا کنعان مانتے ہیں، تو پھر ان کے عقائد اور نظریات پہ زد پڑتی ہے، جہاں بھی زد پڑتی ہے وہاں تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، وہاں درائت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، روایت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی من مرضی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ بتا فرمائے۔ باقی رہا مسئلہ کہ امین حسنی اصلاحی صاحب کے تصور اسلام اور حدیث کے بارے میں، ان کی رائے کے بارے میں تفصیل ارشاد فرمائے، تو امین حسن اصلاحی صاحب کے متعلق اتنی بات ہی جو ہمارے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے حجیت حدیث میں ذکر کیے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم منکرین حدیث میں تو شامل نہیں کرتے، لیکن یہ منکرین حدیث کو تقویت دینے والے، ان کے منہ میں لکمے ڈالنے والے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ لوگ بنیادی طور پر معتزلی ہیں، بنیادی طور پر کیا ہیں؟ معتزلی ہیں، اور اعتزال کا یہ اظہار نہیں کر سکتے، حنفی ہیں، معتزلی ہیں، اور اپنے اس گمراہ کن عقائد کا ببانگ دہل اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر یہ اظہار کریں گے تو سارے لوگوں کے سامنے ان کا راز کھل جائے گا اور ان کے عقائد اور نظریات کی کلی کھل جائے گی، اس لیے یہ سہارا لیتے ہیں مختلف اصول اور ضوابط وضع کر کے، ان کا سہارا لے کر کے مختلف انداز میں کبھی احادیث کا انکار کرتے ہیں، کبھی اسلام کا اپنی طرف سے کوئی نیا تصور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ان لوگوں کا انداز ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے، سلف صالحین نے جو اسلام بتایا ہے، جو ہم تک صحیح اسلام پہنچا اس کے یہ خلاف ہے۔ امین حسن اصلاحی صاحب احادیث کو کھلم کھلا پرویزیوں کی طرح تو نہیں کہتے کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن وہ بڑے ہی حسین پیرائے میں، مختلف انداز میں، جدید طریقے سے پڑھے لکھے لوگوں میں باتیں پھیلاتے ہیں، سر جی دیکھو یہ حدیث ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کیسے ہو سکتی؟ مثلا جو پرویزی بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال، جب رشتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی. کہتے جی لو 9 سال کی روایت صحیح بخاری میں آ گئی. اب یہ روایت پرست لوگ بخاری کی بات کو ہی حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 سالہ بچی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ عقل کے خلاف ہے؟ کیوں بھائی 9 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کرنا اور پھر رخصتی کر لینا یہ عقل کے خلاف ہے؟ یہ بات تو آج سائنس نے اس جدید دور میں ثابت کر دی ہے کہ 9 سالہ لڑکی ماں نہیں ہے. کیوں بھائی یہ بات آئی اخبارات میں یا نہیں؟ اور 9 سالہ بچی ماں کیسے بن گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال سے پہلے اس کے ساتھ باقاعدہ حق زوجیت ادا کیا گیا ہے تو اس کے بعد بچہ پیدا ہوا. تو کم از کم بچہ کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 6 ماہ کا ہوتا ہے نا، جس کو ستمایا کہتے ہیں. اور 6 ماہ کا تو 8.5 سال کی اس کے ساتھ شادی ہوئی تو پھر 9 سال میں وہ مکمل ہوئی تو بچہ پیدا ہو گیا. تو یہ تو اس دور میں چیز ثابت ہو گئی ہے، پھر بھی تم اس کو دلیل تسلیم نہیں کرتے، جبکہ خبر دینے والے بھی وہ لوگ ہیں جن کی خبر کو تم حجت اور دلیل مانتے، اخبارات والے اور صحافی حضرات. اور بالفعل واقعہ ایسا ہوا. ایک بات. دوسری بات میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی شخص کسی 9 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کر کے شادی کر کے اسے اپنے گھر میں لاتا ہے اور اپنے مزاج، اپنے حالات، اپنی ضروریات کے مطابق اس کی تربیت کر کے اسے بیوی بنا کر کے آگے اپنا سلسلہ نظام چلانا چاہتا ہے، تو آپ بتائیے یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ کیوں بھائی؟ اور اس کی تربیت کرنا، اپنے مزاج کے مطابق اسے ڈھالنا، اسے ساری باتیں سکھانا، اسے تعلیم دینا، یہ تو بہتر بات ہے نا. کیوں بھائی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین پہنچانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا. تیسری بات، یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے یا اس کے موافق ہے؟ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے. سورہ طلاق پڑھ کے دیکھیں آپ، قرآن مجید کہتا ہے واللائی لم یحضن، کہ ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے کہ جن کو ابھی حیض نہیں آیا، اس سے پہلے ان کو بیان کیا ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی بوڑھی عورتیں. اب یہ دوسرا بیان ہے واللائی لم یحضن، کہ جن کو حیض نہیں آیا. تو حیض کسے نہیں آتا بھائی؟ ہاں، اور نابالغہ کو حیض نہیں آتا، تو نابالغہ کے ساتھ نکاح ہوگا تو پھر اسے طلاق ہوگی تو پھر عدت ہوگی نا. یہ حنفی مذہب میں، حنفی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے چلتے ہوئے کسی کا کسی عورت کے دل آیا تو اس کو اس نے دعوت دی کہ بھائی چلو اپنا نکاح وکاح کر لیں، کوئی شادی وادی کر لیں. اس نے کہا جاؤ پھر، تو کہتا جا میں تم طلاق دیتی. تو کہتے ہیں اگر زندگی میں کبھی سوچیے ذرا، دین نہ ہوا ہے تو ابھی منچلے لوگوں کے کسے کا نہیں، ایسے اگر کبھی زندگی میں نکاح ہو جائے تو طلاق خود خود واقع ہو جائے گی کہ اس نے 20 سال پہلے طلاق دے دی. انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن بائبل میں یہ بات مذکور ہے کہ اگر کوئی نوجوان چاہے لڑکی کے باپ کو جا کے منگنی کا پیغام دے، لڑکی کا باپ انکار کر دے اور کہے چنگا پھر ابھی کر لیں گے، لڑکی کو اغوا کر لے، راستے میں چلتی ہوئی کو پکڑ لیں، لے جا کے بل جبر زنا کر لیں، اب پولیس آئے، لڑکی کا باپ آئے، اس کے خاندان والے آئیں کہ یہ تم نے کیا زیادتی کی ہے، تو وہ اسے 52 تولے چاندی دے دے تو نکاح پکا ہو جاتا ہے، باپ بھی چھڑا کے نہیں لے جاتا. تو اسی لیے شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی یہ روم اللہ سے ماخوذ ہے. تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کہتا ہے واللہ لم یحض، کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا، یہ تو قرآن میں بھی بات مذکور ہے، تم نے پھر قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ اس قسم کا مذاق اڑاتے ہیں احادیث کا، حالانکہ جس حدیث کا بھی انکار کیا جاتا ہے جو اعتراض حدیث پہ کیا جاتا ہے وہی اعتراض بعین ہی قرآن مجید پہ وارد ہوتا ہے. مثلا صحیح بخاری میں ایک واقعہ محمود رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بندر وہ اپنی بندریا کی گود میں سر رکھ کے سویا ہوا, تو ایک دوسرا بندر آیا اس نے سیٹی بجائی اشارہ کیا, اس بندریا نے بڑے ہی طریقے کے ساتھ آہستہ سے اس کے سر کے نیچے پتھر رکھا اور اس کے ساتھ چلی گئی اور دونوں نے جا کر کے آپس میں ملاپ کیا. اس کے بعد یہ بندریا آئی اور آ کر کے اس نے بڑے ہی طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھداری کا درائت کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے وہ پتھر نکالا اور اس کا سر گود میں رکھ کے بیٹھ گیا. اس کو شبہ ہوا, اس کے اس نے سونگنا شروع کر دیا, جب اس نے سونگا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا, ارے جب چیخا تو سارے بندر جمع ہو, جب بندر جمع ہوئے تو ان میں ایک ان کا بزرگ بھی آ گیا جس کے بال وغیرہ سفید ہو چکے تھے. اس نے آگے ماجرا سنا کیا بات ہے اور بتایا گیا تو اس نے جائزہ لیا, اس بندر کو بھی بلایا گیا اس بندریا کو, تو اس نے کہا ان دونوں کو جو انہوں نے گڑا کھود کر کے اس میں گاڑا اور پتھر مارنے شروع کر دیا. یہ صحابی کہتے میں نے بھی اس کو پتھر مارنے شروع کر دیا. یہ واقعہ بیان کرتے امام بخاری نے واقعہ صحیح بخاری میں درج کی, کہتے جی دیکھو یہ بندر تو مکلف ہی نہیں ہے, یہ شریعت کے پابند ہی نہیں ہے ان کو رجم کیا جائے, اس لیے کہ یہ رجم کے ویسے قائل نہیں ہے, ان کو رجم کوئی ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ شاید ہم رجم ہو رہے ہیں, عجیب معاملہ. تو وہ کہتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ رجم نہیں ہو سکتا, بندر نہیں کر سکتا, یہ مکلف ہی نہیں. اور بھائی ایک آدمی نے مجھ سے یہ سوال کیا اعتراض کیا, میں نے کہا اعتراض کیا, کہیں گے جی بندر اس سے مکلف نہیں. ٹھیک ہے جی مکلف نہیں, میں نے کہا لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں دکھانے کے لیے ایسا کروا دے کر دے تو پھر, اور تمہیں سمجھانے کے لیے کہ بندر بھی اس کے قائل ہیں, تم بندے ہو گئے قائل نہیں, تو بندر اس کے قائل, تم بندے ہو گئے قائل نہیں. میں نے کہا کہ دیکھو حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن میں پڑھا ہے, تو بھائی کو کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہا ہے اسے پتا نہیں کہ اس کو کیا کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبے کو بھیجا کہ وہ اپنے ایک مرے ہوئے بھائی کبے کو اٹھا کر کے گلا کھود کے اس میں دفن کر رہا ہے, تو کیوں بھائی کبے پرندے جو ہیں وہ دفن کرنے کے مکلف ہیں, تو قرآن نے جو بیان کیا پھر اس کا مطلب اس پہ اعتراض ہے تو قرآن پہ بھی اعتراض وارد ہو گیا. اصل میں یہ ایک تفصیلی الگ سے معاملہ ہے, کبھی پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اس میں تفصیلی گفتگو کریں. زید کا نکاح ایک عورت سے ہوا, رخصتی وہ مباشر سے قبل طلاق ہو گئی, اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ حلالہ کریں گے یا نہیں؟ بھائی اور رخصتی اور مباشر سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں نیا نکاح ہو جائے گا, اس میں حلالے کی کون سی ضرورت ہے, اور حلالہ ویسے بھی اچھا فعل نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پہ لعنت کی, حلال اللہ المحلل والمحلل لہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں, کہ حلالہ اتنا برا فعل ہے. تو حلالہ کروانے والا آدمی اس کی دیکھیے حص ختم ہو چکی ہے, آدمی فوت ہوا, آدمی نے طلاق دی بیوی کو, آج طلاق دے رہا ہے, اگلے دن جا کے مولوی سے مسئلہ پوچھا جی میں نے بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی, مولوی صاحب کہتے ہیں جی حلالہ کراؤ, نہ عزت گزاری ہے نہ کوئی معاملہ کیا, اب وہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے ایسا آدمی کہ جو معتمد ہو اور اس کے ساتھ میں نکاح کر دوں, کس کا؟ اپنی بیوی کا. اس کے ساتھ نکاح کرتا شرط لگاتا کہ تو نے میری بیوی کے ساتھ نکاح کرنا پھر اس کو طلاق دے دی, بیوی تیری ہے, نکاح وہ کر رہا ہے اور طلاق پھر تو اپنی بیوی کی اس سے مانگ رہا ہے. وہ نکاح کر دیتے ہیں, نکاح ہونے کے بعد تیسرے دن آج نکاح کیا, اگلے دن کہتے ہیں جی میری بیوی کو طلاق دے دو, وہ طلاق دے دیتا ہے. تو بلا مانسا آدمی ہو, تو سمجھدار آدمی ہو, درائت پہ چلنے والا تو نہیں دیتا, وہ انکار کر دیتا ہے, ایسا بیوی میری طلاق تو کیوں مانگ رہا ہے, اگر تیری بیوی تو میں تو طلاق دے سکتا ہوں, یہ فقہ حنفی میں ہی ایسی مشکافیاں ہو سکتی ہیں. تو اب وہ طلاق مانگتا ہے, اس نے بھلے مانس نے طلاق دے دی, اب کیا ہوتا ہے, یہ اگلے دن اپنی بیوی سے پھر نکاح کر لیتا ہے, پہلے بھی بیوی تھی جب اس کے ساتھ نکاح کیا پھر بھی اس کی بیوی ہے, اس کی بھی ہے, پھر یہ اپنی بیوی کی طلاق کے لیے طلاق لیتا ہے, پھر اپنی بیوی سے نیا نکاح کرتا ہے, عزت کہاں گئی, استبراء رحم کا مسئلہ کہاں چلا گیا. اب یہ سارے قرآن کے احکام, شریعت کے احکام, یہ ساری باتیں, یہ اصول, ذات درائت, یہ ساری چیزیں کہاں گئیں, یہ ساری ہوا میں اڑ گئیں, اس لیے کہ حنفی مذہب جی کہتا امام صاحب کا قول ہے, بزرگوں نے فرمایا انا للہ. دوسری بات کیا, جنتی شخص غسل سے قبل کھا پی سکتا ہے, جنبی شخص غسل سے پہلے کھا پی سکتا ہے. بھائی اگر کوئی شخص کھانے پینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ وضو کر لے, اور یہ وضو کرنا مستحب ہے تو وضو کر کے کھا پی سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سگریٹ پینا مکروہ ہے یا حرام, واضح کیجیے بھی. اس پر علماء کرام کے فتوے موجود ہیں, وہ کہتے ہیں حرام ہے اور شراب کی طرح حرام. وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ پوچھنا بےحودگی ہے. یہ ایسے مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی پوچھتا ہے یہ روزہ رکھ کے داڑھی مڈا سکتا ہوں کہ نہیں, کیوں بھائی مسئلہ پوچھنا چاہیے, یہ پوچھنے والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھ کے داڑھی مڈا سکتا ہے, مولوی کہے کہ نہیں روزہ رکھ کے نہیں مڈا سکتا, تو اس کا میں روزے کے بغیر مڈا سکتا ہے. یہ مسئلے ایسے دریافت نہیں کیے جاتے, یہ فضول باتیں. ننگے سر نماز پڑھنا اپنی عادت پختہ کر لینا جائز ہے. بھائی ننگے سر نماز پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ ہم نے عادت بنا لی ہے خام خواہ. خامہ وقت سر جھانک کر رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, آپ کی سنت. دوسری جماعت کروانے سے پہلی جماعت کی اہمیت کیا ختم نہیں ہو جاتی؟ دوسری جماعت کروانے سے پہلی جماعت کی اہمیت ختم تو نہیں ہوتی, جواز اس کا ثابت ہے, لیکن پہلی جماعت کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایسی جواز کی صورت ہے کہ جو کبھی کبھار ایسے اتفاقاً لیٹ ہو جائیں, لیکن جو ایسے لوگ خام خام معمول بنا لیتے ہیں کہ جی اپنی پڑھ لیں گے اپنی جا کے جماعت کروا لیں گے, تو یہ باہر صورت غلط کھیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. آخر دعوانا بنا الحمد للہ رب العالمین.
تمام بھائی کھانا کھا کر جائیں, آپ کے لیے بھائیوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ساتھی تشریف رکھیں, شیخ صاحب انشاءاللہ ہمارے اس کمرے میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, تو جنہوں نے سوال پوچھنا ہو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے مہربانی آپ ہاتھ کھڑے کر لیں جس کسی نے سوال پوچھنا ہو. تو عمر بھائی مجھے آپ نظر نہیں آ رہے, تو اس لیے آپ نے جب مائک پکڑنا ہو تو مجھے پتہ نہیں چلے گا, تو بہرحال اس کا کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب تشریف لے آئے ہیں عمر بھائی, تو جن ساتھیوں نے سوالات پوچھنے ہوں تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیں, شیخ صاحب آپ سے بات کریں گے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے بھائی اور دوستو, اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں, 0442514552. یہ عبداللہ بھائی لکھ دیتے ہیں ان شاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ میں شیخ صاحب سے پہلے میں اب بھائی بتائیں آواز آ رہی ہے, یہ ابو بھائی آواز آ رہی ہے بتائیں ذرا. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. تو یہ مسلمہ بہن نے یہاں پہ سوال پوچھا تھا, لکھا تھا پہلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں وہ سوال پوچھ لوں شیخ صاحب سے. تو شیخ صاحب یہ بہن نے سوال پوچھا تھا کہ قضاء عمری کی کیا حیثیت ہے شرعی طور پر؟
قضاء عمری کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. جب کوئی شخص نمازیں ترک کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, تو اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا, تو وہ نئے سرے سے اسلام میں گویا کے داخل ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے دوران درس یہ بات بتائی تھی کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, اسے ادا نہیں کرتا, فہو کافر مرتد, وہ کافر مرتد ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہی اصل میں صحیح موقف ہے علماء کا اور سلف صالحین اور تابعین صحابہ کا. لہذا جب وہ شخص اس طرح سے مسلسل نمازیں چھوڑتا ہے تو نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا ہے, اسلام سے خارج ہو چکا ہے. تو اب وہ نئے سرے سے دراصل اسلام میں داخل ہوا ہے, اس کے بعد اسے صرف اپنے سابقہ اعمال سے توبہ ہی کرنی ہے, اور اس کے بعد آئندہ وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. پچھلی جو نمازیں اس کی چھوڑی ہوئی ہیں رہ چکی ہیں, ان کی کوئی قضا نہیں ہے.
السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے لیکن آپ کے موضوع کے مختلف ہے, لیکن میں چلا پوچھ دیتا ہوں. کافی علماء سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دینا اور دوسرے کان میں اقامت دینا, اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف اذان دینی چاہیے اقامت نہیں دینی چاہیے, تو صحیح طریقہ کون سا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اور بعض میرے اندازے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کان میں اذان دینا ہے ہی بدعت, اور اس میں کان میں اذان ہی دینی چاہیے, تو بہتر سا طریقہ کون سا اور اصل سے کون سا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اذان کہنے کی روایات ہیں وہ بھی مختلف ہی ہیں, اور جو اقامت والی روایات ہیں وہ تو بالکل سخت ضعیف ہیں. لہذا دونوں ہی روایات ضعیف ہونے کی بنا پر اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے, چونکہ علماء میں اور امت میں یہ عمل جاری و ساری ہے. لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے کہ حدیث کی ضعیف ہے. اس بنا پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے, لیکن جو علماء کہتے ہیں اس پر عمل ہو سکتا ہے تو وہ لوگ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ چونکہ تعامل امت ہے, تو لہذا اصل بات تو یہی ہے کہ وہی چیز حجت اور دلیل ہوگی جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہوگی. لہذا جب حدیث ہی ضعیف ہے تو اس پر عمل کرنا بہر صورت درست نہیں ہے. اللہ عالم بسوار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا ایک سوال تھا, میری آواز آ رہی ہے تو ذرا مجھے بتا دیجیے گا پلیز. جی میرا ایک سوال تھا کہ میں نے یہاں دیکھا ہے, میں اگر کسی ہمارے جو کلب ہے اسپورٹس کلب, میں وہاں جاتا ہوں کبھی کبھی, تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شارٹس یعنی کہ نکر پہن کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, تو کیا ان کا یہ نماز پڑھنا ٹھیک ہوگا؟ جبکہ ہم نے تو کبھی ایسا نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. تو میرا یہ سوال ہے, آپ ذرا پلیز بتا دیجیے کہ نکر پہن کے یا شارٹ پہن کے نماز پڑھنا ٹھیک ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الفخذ و عورہ, ران یہ پردہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ سرہ سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ عورہ ہے, تو لہذا اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس کو جان بوجھ کر کے باوجود کپڑوں کی وسعت ہونے کے کہ کوئی عذر نئی قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے, تو یہ اس کا فعل بالکل غلط ہے اور خلاف شرع, اس طرح سے اس کی نماز نہیں ہوگی. واللہ اعلم بالصواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ ہماری سسٹر ہیں, انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بچے کا جب وہ پیمپرز تبدیل کرتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہماری سسٹر ہے تو یہ مائک پہ نہیں آ سکتی, تو آپ ذرا بتا دیجیے گا. اس کا میرا خیال ہے کہ آپ کو سوال پہنچ گیا ہوگا. جی ان کا جو دھونے سے مطلب اگر وہ جگہ کو ملا خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب عورت پمپروں پر تبدیل کرے گی اور اگر وہ شیر خواب بچہ ہے کہ وہ کوئی چیز اور کھاتا پیتا نہیں ہے, تو پھر اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو گیا دودھ کے علاوہ, تو پھر اس کے پیشاب پخانے وغیرہ کو ہاتھ لگے گا تو اس سے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ اسے وضو کرنا ہوگا. ویسے بظاہر جائیں یہ چیزیں نواخر وضو میں مذکور نہیں ہے, کیونکہ یہ گندگی ہے جو ہاتھوں کو لگتی ہے, تو اس اعتبار سے اسے دوبارہ سے وضو کرنا